الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مختلف مقامات سے آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی، سننے کی، اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی نظر میں جو لوگ کامیاب ہیں، یہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں بعض لوگوں کو کہا گیا کہ یہ لوگ عقل مند ہیں، ان کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. جن صفات کے حامل یا عقل مند لوگ، جو حقیقت میں کامیاب لوگ ہیں، بیان فرمائی گئی ہیں، دنیاوی اعتبار سے خاص طور پر اس زمانے میں ان لوگوں کو لوگ جاہل کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں، اور بنیاد پرست کہتے ہیں، قدامت پرست کہتے ہیں، انتہا پسند کہتے ہیں. جو بھی الفاظ اس دنیا میں آج ان کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے. مثلا فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر بغیر دیکھے، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی پابندی کرتے ہیں، اور قیام سے مراد نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو اس کے واجبات، فرائض، مستحبات اور نوافل ہر اعتبار سے مکمل کرتے ہیں. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو ہم نے مال دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ صفات بیان فرمائی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جتنی کتابیں پہلے نازل ہوئیں اور جو آپ پر نازل ہوا قرآن مجید، ان سب پر ایمان لاتے ہیں. وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ان کا ایمان کہ ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. چنانچہ یہ ساری صفات بیان کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیاب لوگ. اسی طرح اللہ نے کامیاب لوگ ان کو قرار دیا اور عقل مند لوگ ان کو قرار دیا جو اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی مخلوقیں، یعنی آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، ان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، موسموں کو عدلنا بدلنا، رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا، لآیات لأولی الالباب، فرمایا کہ اس میں نشانیاں عقل مندوں کے لیے. اب عقل مند کون لوگ ہیں؟ اس کو آگے ذکر فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند لوگ اللہ کی نظر میں وہ ہیں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں قیاما، قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں تب، وقعودا بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم لیٹے ہوئے. تو کون سی حالت اور کیفیت ایسی ہے جس میں وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہے؟ قیام کی حالت ہو، قعود کی حالت ہو، یا لیٹنے کی حالت ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جو پیدا کیا ہے تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا. اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب آپ نے یہ ایسی ہی بیکار پیدا نہیں کی ان کو. فقنا عذاب النار، سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات تمام عیبوں سے پاک، ہمیں آپ دوزخ کی آگ سے بچا دیجیے. تو دیکھیے اس میں بھی اللہ تعالی نے جن لوگوں کو عقل مند کہا ہے، تو کہیں قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ وہ بہت بڑا انجینئر ہو، بہت بڑا سائنسدان ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وزیر مملکت ہو، صدر پاکستان ہو، یا دنیا کے کسی بھی خطے کا صدر ہو، یا دنیا کے کسی ادارے کا بڑا سربراہ ہو، فوج کا سربراہ ہو، یا پولیس کا سربراہ ہو. پورے قرآن مجید کو الف لام میم سے لے کے ناس تک پڑھ لیجئے، اللہ رب العزت نے کامیاب لوگ جن کو قرار دیا ہے، ان جن کی صفات بیان فرمائی ہیں، تو اللہ کی نظر میں کامیابی یہ جو آخرت کی تیاریوں میں مصروف ہوں. اب اگر یہ لوگ بھی ان صفات کے حامل ہوں جن کو میں نے ذکر کیا، تو نور علی نور ہے، ممانعت تو نہیں. اگر ان صفات کے حاملین یہ لوگ بھی ہوں تو کیا ہی بات. لیکن بالفرض اگر کوئی شخص ایک بات مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، وزیر نہیں ہے، ہر آدمی وزیر بن بھی نہیں سکتا. ایک ملک میں کتنے وزیر ہو سکتے ہیں بھائی؟ 14 کروڑ کی آبادی، کیا وزیر بن سکتی ہیں ساری کی ساری کے سب وزیر ہوں؟ اس میں سے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، 20 25 30 40 50 100. تو وزیر بے شک نہیں ہے وہ، لیکن الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کی صفات پر پورا اترتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون پر پورا اترتا ہے. اور صفات بھی دیگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ذکر فرمائی ہیں دوسرے مقامات پر، ان صفات پر وہ پورا اترتا ہے. تو چاہے اس کے پاس وزارت کا عہدہ نہ ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا سربراہ نہ ہو، چاہے وہ کسی فوج کا سربراہ نہ ہو، تب بھی اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے. لیکن جو لوگ ان عہدوں پر ہیں وہ کامیاب اللہ کی نظر میں تب ہوں گے جب وہ ان صفات کے حامل ہوں گے. سمجھ میں آئی بات؟ کامیابی اللہ رب العزت نے جو اصول بیان فرما دیے ہیں، جو صفات بیان فرمائی ہیں، جب ان صفات کے ہم حامل ہوں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اور دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی بہت سی صفات بیان فرمائی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کا ایمان بڑھتا رہتا ہے ہر دم. وجلت قلوبہم، ان کے قلوب کو جو ہے وہ اس میں صاف ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور وہ اپنے اللہ کی نظر میں وہ لوگ محبوب بھی ہیں اور ان کے مقامات بھی بلند. تو یہ بات میں نے صرف اس لیے عرض کی کہ جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں ان کے حاملین تو ہر حال میں کامیاب ہیں، چاہے ان کو دنیا کا کوئی عہدہ ملے نہ ملے. لیکن اگر کوئی شخص دنیا کا عہدہ رکھتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عہدہ ہو، وہ کامیاب تب قرار پائے گا جب ان صفات کا حامل ہوگا. اگر ان صفات کا وہ حامل نہیں ہے تو پھر ان صفات کے حامل تو بھائی عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، یعنی مراد یہ دنیا بھی عہدے دار، کافر ملکوں کے اندر بھی صدر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، وزیر مملکت ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اگر ہمارے اور ان کے اندر کوئی فرق نہ ہوا، جو چیز ہمیں ممتاز کر دے، تو پھر کیا فرق رہ جاتا ہے بتائیے؟ ہمارے یہاں بھی چیئرمین ہوتے ہیں، وہاں بھی چیئرمین ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ بڑے سے بڑے عہدے کے حامل ہوتے ہیں، وہاں بھی بڑے سے بڑے عہدے کے حامل ہوتے ہیں۔ تو اگر ان صفات کے حامل نہ ہوں مسلمان، تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، اور اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اگر ان صفات سے متصف ہوں جن صفات کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا ہے، تو یقیناً ہم کامیاب لوگ ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کامیابی تو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں ہی میں ہے، بس اس سے ہٹ کر اگر چلیں گے تو ہماری کامیابی نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بیان فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ ان سے یہ ساری صفات ہیں، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہوگا جو ان صفات کے حامل، نمازوں میں خشوع خضوع ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نماز پڑھ رہے ہیں، استغراق کے عالم میں پڑھ رہے ہیں، یکسوئی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک صفت بیان فرمائے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کو دوسرے مقام پر فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، تو وہاں پر بھی شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر فرمایا، لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم زنا سے، بدکاری سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی ان نگاہوں کی حفاظت کریں۔ ان نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو قلب کی بھی حفاظت ہوگی، کیونکہ خیالات وساوس جب آئیں گے، جب کسی کو کوئی دیکھے گا، اگر کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا تو اس کے ذہن میں وہ خیالات اور وساوس اس کے دل میں نہیں پیدا ہوں گے جو دیکھنے کے بعد ہوتے ہیں۔ اس سے ہی پتہ چلا کہ بد نظری کرنے والا مبتلا ہو جاتا ہے بدکاری میں، زنا میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور پھر فرمایا کہ زنا ہما النظر، ان کا زنا کیا ہے؟ کسی کو دیکھنا، نامحرم کی طرف نگاہ کرنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں زنا العین النظر مشہور ہے، لیکن یہ بھی فرمایا کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، عینانی تزنیان، اور پھر فرمایا زنا ہما، ان دونوں آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ النظر، بد نظری کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جذبات کی تسکین کے لیے جو راستہ نکالا ہے جائز ہمارے لیے، وہ ہے نکاح۔ نکاح کا راستہ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت تمہارے لیے حلال ہو گئی، اب اس کی طرف نگاہ کرنا، اس کو دیکھنا عین ثواب۔ جیسا کہ آپ پہلے بھی حدیث سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ میری بیوی ہے اور وہ سوچے کہ میرا شوہر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک طرف تو نگاہ کو یہ بتلا دیا کہ یہ زنا ہے، اس طرح دیکھنا ناجائز دیکھنا، لیکن یہی آنکھ اگر جائز جگہ پر نظر ڈالے گی تو وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ کیونکہ شریعت نے راستہ بند نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ مطلقاً نہ دیکھو کسی کو بھی، بلکہ وہاں دیکھنے کو منع کیا ہے جہاں دیکھنے سے انسان اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہاں سے منع فرمایا۔ دیکھیے حدیث شریف میں، قرآن مجید میں بلکہ ایک آیت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا اور ساتھ میں اس کو قیامت تک کے لیے مہلت بھی دے دی، تو اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ اللہ تو نے مجھے مہلت دے دی کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو اب کیا کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آؤں گا، وہ من خلفہم پیچھے سے آؤں گا، دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، یعنی چاروں جہتوں سے حملہ کروں گا میں، سامنے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا، بائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا، اور پیچھے سے بھی حملہ کروں گا. دو جگہ وہ بھول گیا یا اللہ نے اس کو بھلا دیا، اس نے اوپر کا ذکر نہیں کیا اور نیچے کا ذکر نہیں کیا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے، اب اگر نگاہوں کی حفاظت کے دو ہی راستے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اوپر کہ اللہ آپ مدد فرمائیے، تو اوپر دیکھے اللہ کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مدد طلب کرے کہ آپ میری حفاظت فرمائیے. اور نگاہوں کی حفاظت کا دوسرا راستہ ہے کہ نگاہوں کو نیچی رکھے، سامنے دیکھے گا تو مصیبت، دائیں طرف دیکھے گا تو پریشانی، بائیں جانب دیکھے گا تو پھنسے گا، پیچھے دیکھے گا تو. آج معاملات کچھ ایسے ہی ہیں، اپنی نگاہ بچانا انسان کے لیے مشکل ترین عمل، لیکن اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دے دے. البتہ اچٹتی پچٹتی نگاہ پڑ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اب لازمی بات ہے کہ آدمی نے اپنا سر تو پھوڑنا نہیں کسی دیوار سے، تو رکھے نگاہ کو نیچے ہی، لیکن اگر اچٹتی ہوئی نظر اگر پڑ جاتی ہے تو اس پر گناہ بھی نہیں. اور دوسری بات حدیث میں فرمایا النظرۃ الاولی لک، کہ پہلی نظر تو تیرے لیے اور دوسری نگاہ تیرے لیے نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی نگاہ کسی کی پڑ جاتی ہے اچانک، تو اس اچانک کی چینک سے چائے مت پینا شروع کر دو، بس اچانک کو اچانک ہی رہنے دو اور نگاہ ہٹا دو، اور ہٹا کر نگاہ نیچی کر لو. کسی سے بات کرنی ہو نگاہ جھکا کر کرو، لیکن دوسری مرتبہ اگر نگاہ کرے گا یا اسی نگاہ کو لمبی کرے گا تو دونوں صورتوں کے اندر آدمی مبتلا مصیبت ہو سکتا ہے. دیکھیے صحابہ کرام نے اس حکم پر کیسے عمل کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام میں امیر بنا کر بھیجے گئے تھے، جب ایک قلعے کا انہوں نے محاصرہ کیا، شام کا اکثر علاقہ انہوں نے فتح کیا، ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا اور وہ قلعہ فتح ہو کے نہیں دے رہا تھا، کافی وقت گزر گیا اسی پر. بالآخر انہوں نے سوچا کہ بھئی ہم مسلمانوں کو یہ قلعہ دے تو نہیں سکتے، لہذا انہوں نے ایک سازش کی، اور سازش یہ کی کہ قلعے کا دروازہ کھول تو دیا جائے لیکن اس میں یہ اہتمام کریں کہ دونوں جانب جو بازار ہے اس میں عورتوں کو کھڑا کر دیا جائے یا دکانوں پر بٹھا دیا جائے. یہ لوگ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں اور مہینے گزر گئے ان کو قلعے کا محاصرہ کرتے ہوئے، اپنے گھروں سے دور ہیں، بچوں سے دور ہیں، جب یہ داخل ہوں گے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. اور ادھر عورتوں کو یہ ہدایت دے دی کہ اگر تم سے کوئی کچھ کہے یا تمہاری طرف دست درازی کی کوشش کرے تو رکاوٹ مت بننا، رکنا نہیں. اور پھر انہوں نے پلان بنایا کہ جب مسلمان اس میں مبتلا ہو جائیں گے تو پیچھے سے حملہ کر کے ہم انہیں ختم کر دیں. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ کے لیے ہم قلعہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور اپنی فوج کو کہیے کہ داخل ہو جائیں، اس لیے کہ ہم اور یہ قلعہ فتح کر لیں. حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، یعنی ڈرو. مومن جب دیکھتا ہے تو وہ فراست ایمانی سے دیکھتا ہے. ابو عبیدہ جرہ نے سوچا کہ اب تک تو یہ کہہ رہے یہ قلعہ فتح نہیں ہونے دے رہے تھے، اتنا عرصہ محاصرے کو ہو گیا، اب اچانک کیا ایسی وجہ ہو گئی کہ یہ قلعہ کے دروازے کھول رہے ہیں؟ تو فوج کو جمع کیا اور کہا کہ دروازہ کھل رہا ہے، تم داخل ہو جاؤ، لیکن دیکھو تمہیں میں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت سناتا ہوں قرآن مجید کی، اس کے مطابق داخل ہونا. چنانچہ یہی آیت سنائی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. چنانچہ پوری فوج جو ہے وہ قلعے میں داخل ہوئی اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہوئی اس طرح سے چلی گئی کہ انہوں نے حسن کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. اور وہ لوگ بھی حیران ہو گئے, مسلمانوں کے اس عمل سے بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. ورنہ عام طور پر جو فاتح قوم ہوتی ہے, فاتح فوج ہوتی ہے, اس کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تہو تیخ کرتی ہوئی جاتی ہے, یعنی لوگوں کو بھی قتل و غارت بھی کرتی ہے, مال بھی لوٹتی ہے, اور ان کے راستے میں جو آ جائے اسے تہ تیخ کر دیتے ہیں. لیکن یہ کیسے لوگ ہیں؟ لیکن بات وہی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے انہیں بچایا. تو یہ محض اس لیے بچے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ. تو حفاظت نگاہ کا کے دو ہی طریقے ہیں, یا اللہ کی طرف نگاہ کرے اوپر, یا نیچے نگاہ کرے, تیسرا اور کوئی طریقہ نہیں. تو اس لیے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا, شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے. جب آدمی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس کو برائی سے, بدکاری سے, برے عمل سے محفوظ فرما دیتے ہیں. اس زمانے میں چونکہ یہ ایک مشکل کام ہے, لیکن مشکل کام بھی مردوں ہی کے لیے ہوتے ہیں. باہر کے لوگ آتے ہیں جناب ہمارے یہاں کی چوٹیاں سر کرنے کے لیے, مرتے ہیں لیکن چوٹیاں سر کرتے ہیں. نہ جانے کتنے جو ہیں چوٹیاں سر کرتے کرتے رخصت ہو جاتے ہیں, ہم چوٹیاں ہی فتح کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو بھائی پہاڑوں کی چوٹیاں فتح کرنے میں مشکلات تو آئیں گی, اس لیے اگر اس قسم کی مشکلات آتی ہیں تو وہ اللہ کے لیے برداشت کرو. اور اسی کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا. اب اس راستے میں تکلیف تو ہوگی. ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ بازاروں میں چلتی ہوئی عورتوں سے تو نگاہ بچا لیتے ہیں, لیکن گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں, گھر میں بیٹھ کر انٹرنیٹ پر پروگرام دیکھتے ہیں, اس میں پھر نگاہ اس لیے نہیں بچائی جاتی کہ سامنے والی کو منع تو کر نہیں سکتی, یا تصویریں ہیں تو ان کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جو بازار میں چل پھر رہی ہیں. یہ سمجھ لیجیے, کیونکہ یہاں آپ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, وہاں تو ذرا آنکھوں میں آنکھ ڈال کے دیکھے تو ممکن ہے کہ جوتی پڑ جائے, اور سر پر جو دو چار بال ہیں وہ بھی بندے کے نظر نہ آئے. لیکن گھر میں بیٹھ کر جب انسان یہ کام کرتا ہے تو پھر اس وقت اس کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. لیکن یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو تنہائی میں بھی گناہ سے بچاتی. اگر آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ میں ٹھیک ہے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, بس اگر یہ تصور ذہن میں آ جائے اور اس کا استحضار ہمارے ذہنوں میں رہے تو انشاءاللہ پھر تنہائی میں بیٹھ کر بھی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے. ورنہ تو بھائی باہر پولیس کھڑی بھی ہو, فوج کھڑی بھی ہو, کوئی گناہ کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے. لیکن ایک استحضار کی کیفیت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھنے والی بات کہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ نے جو ہمیں نگاہیں عطا فرمائی ہیں یہ معمولی دولت نہیں, یہ بہت بڑی دولت ہے. دیکھو بہت ہی نازک ہیں, حساس ہیں, معمولی سے تنکا بھی اگر چلا جاتا ہے آنکھ میں تو آنکھ سرخ ہو جاتی ہے, لال ہو جاتی ہے, تکلیف ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ اتنا حساس آلہ انسان کی زندگی بھر ساتھ رہتا ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ نگاہ خراب ہو جاتی ہے, لیکن عمومی عام طور پر یہ کہ نگاہ باقی رہتی ہے. اب نہ اس کی سروس کی ضرورت پیش آتی ہے, نہ اس کو کہیں تیل ڈالنا پڑتا ہے, بس یہ چلتا رہتا. اللہ تعالیٰ نے یہ نگاہ ایسی نعمت عطا فرمائی, لیکن کس لیے عطا فرمائی؟ لازمی بات ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھے آدمی, اور جہاں دیکھنے کا حکم دیا گیا وہ دیکھے, جس کام سے روکا ہے اس سے رک جائے. تو اصل یہی بات ہے بس. والذین هم لفروجهم حافظون, جو میں نے تلاوت کی اس میں یہ کہ وہ اللہ کے نیک بندے, یعنی ان سے اس صفت کے حامل جو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیونکہ دوسرے مقام پر بتا دیا, پہلے نگاہ کی حفاظت کا فرمایا اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر. تو نگاہ کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. آدمی کے دل میں خیالات وساوس پیدا ہی تب ہوتے ہیں جب وہ بدنگاہی میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے اپنی نگاہ کی حفاظت اس لیے ہمیں کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. اور اس نعمت کی ہم جتنی قدر کریں گے اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے اس نعمت کی قدر کرنے پر اتنے ہی انعام و اکرام سے نوازیں گے. اور بلا شک و شبہ بعض اوقات آدمی کا دل چاہتا ہے, بلکہ چاہنے کے بجائے میں اگر یہ کہوں کہ دل مچلتا ہے, یہ جملہ استعمال کروں تو غلط نہیں ہوگا, کہ اس قدر یعنی بے چینی ہوتی ہے بد نظری کرنے کے لیے. لیکن اگر اس وقت آدمی تھوڑا سا تصور کر لے کہ اس دیکھنے سے مجھے حاصل کیا ہوگا, گناہ بے لذت جن کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی لعنت کرتی ہیں دل میں, چاہے زبان سے کچھ کہیں نہ کہیں, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ہے بڑا مردود آدمی, بہت ہی لعنتی آدمی ہے, کہ اس کے گھر میں ماں بہن نہیں جو ہمیں دیکھ رہے, چاہے زبان سے کچھ کہیں نہ کہیں. اللہ ماشاءاللہ یہ جو نیک خواتین ہیں وہ تو یہی سوچتی ہیں دل میں, لیکن جو خود اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں ان کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی یہ دو راستے میں نے بتایا کہ ایک تو اوپر کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ سے مدد اور اس کی توفیق مانگنے, اس کے ذریعے سے آدمی بچے گا, اور دوسرے اپنی نگاہوں کی حفاظت آدمی نیچے دیکھ کے. اور جہاں تک اچانک نظر پڑنے والی بات ہے, تو جب آپ نے نگاہ بچا لی تو نگاہ بچانے کے بعد دل میں خیال پھر بھی آئے گا دیکھنے کے لیے, لیکن اس وقت آدمی اگر اپنے آپ پر کنٹرول کر لے اللہ سے مدد اور اس کی توفیق کے ذریعے, تو انشاءاللہ اسی پر حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے. اور حلاوت ایمانی ایک ایسا ذائقہ ہے کہ یہ صرف اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو اللہ کے خوف سے اس عمل سے رک جائے. اور بعض نے فرمایا کہ حلاوت ایمانی کا وعدہ تو اگرچہ اس پر ہے, لیکن ہر گناہ سے بچنے پر حلاوت ایمانی ہے. آدمی جس گناہ سے ہی بچے, یعنی جو گناہ وہ کر سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو روک رہا ہے اللہ سے ڈر کر, اس کا خوف دل میں ہے, تو انشاءاللہ حلاوت ایمانی اس پر بھی اسے نصیب ہو جائے گی. بعض اوقات آپ ٹرین سے گزرتے ہوں, ٹرین میں اگر بیٹھے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا گزرتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ درخت گزرتے ہیں, کھمبے گزرتے ہیں, مختلف چیزیں گزرتی ہوئی نکلتے چلی جاتی ہیں, تو وہ ہے اچٹتی نظر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بس ایک نظر اس کو یہ تو معلوم ہے کہ وہ درخت گزرا ہے, لیکن کس چیز کا درخت ہے بعض اوقات محسوس بھی نہیں ہوتا, اور اس کے محسوس کرنے کی ضرورت بھی نہیں. بس یہی چیز ہے اگر بد نظری سے بچنے کے لیے, کہ آدمی اس حد تک اگر نظر پڑ جائے یا مثلا دیکھتا ہوا جا رہا اور اس کو پتہ, یہ احساس تو ہو رہا ہے کہ دائیں طرف بائیں طرف سے خواتین گزر رہی, تو گزرتی رہے. لازمی بات ہے کہ انہوں نے بھی اپنے کام سے جانا ہے, تو اس کے لیے چاہیے تو یہی کہ پردے کے ساتھ نکلیں, قرآن مجید کے حکم پر عمل کریں. لیکن آج ہمارا میڈیا اور دیگر جو کچھ بھی ہے, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو, وہ سب کے سب چونکہ آج عورت کو باہر نکالنے پر ہی تلے ہوئے ہیں. جس عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن, تو عورتوں کو چاہیے اپنے گھروں میں بیٹھ کر رہیں, بیٹھی رہے. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, یہ حکم عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا, لیکن اب پورا میڈیا پوری دنیا وہ لگی ہوئی ہے اس بات پر کہ صاحب جب تک عورت باہر نہ نکلے اس وقت تک جو ہے کیا مزہ ہے. چنانچہ آج پوری دنیا اس کام پہ لگی ہوئی. ایک شخص گزرا ہے, نام میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, لیکن اس کا یہ فلسفہ ہے کہ جھوٹ اتنی کثرت کے ساتھ بولو اور شدت کے ساتھ بولو کہ وہ سچ نظر آنے لگے. چنانچہ آج کی دنیا اس کی فلسفے پر عمل کر رہی ہے, اور جھوٹ کا پروپگنڈا جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے کہ صاحب نصف آبادی بیکار ہو رہی, اور عورت کو مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے, ترقی اسی میں ہوگی. لہذا آج اس جھوٹ کا پروپگنڈا اتنا ہوتا ہے کہ اپنے قرآن مجید کے اس حکم کو مسلمانوں نے بھلا دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا ضرورت عورت گھر سے نہ نکلے. بلا شبہ اس کو اگر ضرورت ہے, ماں باپ کے گھر جانا ہے, کہیں ضرورت سے جانا ہے, تو ضرورتاً پردے کے ساتھ نکلنا ناجائز نہیں ہے. لیکن بلا ضرورت جس طرح لوگ گھروں سے نکالتے ہیں, انہیں ضرورت نہیں ہے, لیکن ویسے ہی بازار شاپنگ کے لیے جانا ہے, اب یہ ضرورت تو مرد بھی پورا کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو بلا ضرورت نکلنا ہے اصل میں اسی سے منع کیا ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا کہ النظر سہم اور مسموم من سہام سہام ابلیس, کہ یہ نظر جو ہے یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ نظر ہی کام دکھاتی ہے اصل میں. اور بعض بزرگان دین نے تو یہاں تک احتیاط فرمائی کہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی انہیں اپنے گھروں میں ہی مت آنے دو، کیونکہ اس کے اثرات بھی اس کے اثرات بد بھی تمہاری عورتوں میں رونما ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ جب اس قسم کی خواتین سے ملنا جلنا ہوتا ہے اور وہ پھر ایسی خواتین کو کہتی ہیں کہ بھائی تم تو بہت مشکل میں گھری ہوئی ہو، تمہارے لیے تو بہت مشکل ہے، تم اس قدر پردہ کیسے کر لیتی ہو، تمہیں گرمی نہیں لگتی اور نہ جانے کیا کچھ، اور دوسرا انسان کی فطرت ہے کہ دوسرے کو دیکھ کے رنگ بدلنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ خواتین دیکھیں گی تو وہ بھی کوشش کریں گی ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ گھر میں لڑائی جھگڑے اور یہ سب چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ اب یقین جانیے کہ دو تین واقعات ایسی میری نگاہوں میں ہیں کہ محض اس بنا پر جو ہے وہ شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوئی اور آخر ناچاقی اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال حفاظت فرمائے، ہمیں تو اپنے کام سے غرض ہونی چاہیے، اور کام یہی ہے کہ تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے اللہ رب العزت نظر میں ہوں اور ان کے احکام جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوں، تو پھر آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیری فکر سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی فکر بھی ہو، اور بس اس کے نام کو اپنی زبان پر لاتے رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آدمی گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں اسی چیز کو ذکر کیا، قد افلح من تزکا، وہ مسلمان کامیاب ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے قلب کا تزکیہ کر لیا، اپنے قلب کو صاف کر لیا۔ اب قلب کی صفائی کس چیز سے ہے بھائی؟ گناہوں سے تو ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، کیونکہ گناہوں سے بچنا یہ بہت مشکل کام ہے، گناہوں سے بچنا عبادت سے زیادہ اور شریعت پر چلنا کرامت سے زیادہ۔ انیس الہبادی کا یہ شعر ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے تو بہت لمبی چوڑی چاہے عبادتیں نہ کرے، فرائض و واجبات تو الگ ہیں، ان سے ہٹ کر نفل کی بات کر رہا ہوں، نفلی عبادت کی بات میں کر رہا ہوں، کہ گناہوں سے بچنا عبادت سے زیادہ، یعنی کوئی آدمی اگر گناہوں سے بچ رہا ہے چاہے عبادت نہیں کر رہا بہت لمبی چوڑی، تو یہ اس عبادت سے زیادہ افضل عمل ہے گناہ سے بچنا۔ لیکن اگر آپ خود سوچیے کہ اشراق بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، چاشت بھی پڑھ رہا ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باہر بازاروں میں نکلتا ہے اور سارے کام بھی کر رہا ہے گناہ کے، تو وہ ساری عبادت کا نور تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ گناہوں سے بچنا عبادت سے زیادہ اور شریعت پہ چلنا کرامت سے زیادہ۔ کسی آدمی کے پاس چاہے کرامت کوئی نہ ہو، وہ ہواؤں میں نہ اڑتا ہو، لیکن شریعت پر چل رہا ہے تو انشاءاللہ یہ کرامت سے زیادہ ہے۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص رہا، کئی دن تک رہنے کے بعد جب واپس جانے لگا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے ہو، تو کہا کہ صاحب آیا تو اس لیے تھا کہ میں آپ کی خدمت میں کہ آپ سے بیعت ہو جاؤں، لیکن اتنا عرصہ رہا کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی میں نے، اس لیے بس اب واپس جا رہا ہوں۔ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے کرامت تو نہیں دیکھی، لیکن یہ بتاؤ کہ کوئی کام خلاف سنت بھی دیکھا، قرآن و سنت اور خلاف سنت کوئی کام دیکھا تم نے؟ کہا کہ نہیں یہ تو نہیں دیکھا۔ کہا تو اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ الاستقامہ فوق الکرامہ، بندہ دین پر استقامت کے ساتھ رہے یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ آج کل جو بچے دین پر چل رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، استقامت کر رہے ہیں اللہ کی مدد سے، تو یہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ اور کیا کرامت چاہیے آدمی کو اس زمانے کے اندر، جب لوگ کہتے ہیں جی 21ویں صدی ہے اور لوگ فلاں جگہ پہنچ رہے ہیں صاحب، اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور نہ جانے کس کس طریقے سے ان کو راغب کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان سب سے منہ موڑ کر اپنے رخ کو اللہ کی طرف کیے ہوئے ہیں، تو کیا اس سے بڑی کرامت کسی کو چاہیے؟ کیا کرامت؟ کیا اڑنے کا نام ہے؟ ارے اڑنے کا کام تو مکھی بھی کر لیتی ہے، مچھر بھی اڑ لیتا ہے، اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ تیرنے کا کام کہتے ہیں تو تیرنا مچھلی کو بھی آتا ہے، اور اس میں کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی زندہ رہتے ہیں، بطخ بھی تیر لیتی ہے، یہ بھی کوئی کمال کی بات ہے؟ کمال یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق آدمی زندگی گزارے، گناہوں سے بچ کر چلے، اور شریعت کے احکام کی قدر و منزلت اس کے دل میں ہو۔ ممکن ہے بعض لوگ پوری شریعت پر نہ چل پا رہے ہوں، لیکن کم از کم شریعت کی قدر و منزلت ان کے دل میں اگر ہے تو انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ چلا بھی دیں گے۔ لیکن اگر کہ قدر و منزلت ہی دل سے نکال دے اور فکر بھی نہ کرے اس بات کی، گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی بھائی؟ یاد رکھیے جو آدمی اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا تو نبی بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا. ولی کی بات تو چھوڑیے, عالم کی بات بھی چھوڑ دیجیے, جو شخص اپنی اصلاح خود نہیں کرنا چاہتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل تھا, اس نے اپنی اصلاح نہیں کرنی چاہی تو وہ ابو جہل ہی رہا. بلکہ یوں کہیے پہلے ابو الحکم تھا, جب اصلاح نہیں کی تو ابو جہل بن گیا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو, اصلاح کے لیے ہمیں خود قدم اٹھانا ہے, خود فکر کرنی ہے, اور اپنا جائزہ خود بخود لینا ہے کہ صبح سے شام تک ہم کتنے احکام جو ہیں وہ شریعت کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں اور کتنے احکام کو ہم توڑتے ہیں. پھر جیسے جیسے بات سمجھ میں آتی جائے کہ ہاں بھائی یہ حکم بھی ٹوٹ رہا ہے, یہ حکم بھی ٹوٹ رہا ہے, تو آدمی توبہ و استغفار کرے, اللہ سے مدد طلب کرے کہ اللہ میں چاہتا ہوں لیکن مجھ میں ہمت نہیں پیدا ہوتی, آپ مجھے توفیق عطا فرما دیجئے. یہی ہے اللہ کی طرف اوپر دیکھنا کہ آدمی اوپر دیکھے. تو بہرحال قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہو گیا شخص. اور قد آتا ہے تحقیق کے لیے, کہ تحقیقی بات ہے, یعنی مؤکد کر کے اللہ نے فرمایا تاکید کے ساتھ, قد افلح, تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا, من تزکا, جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اور آگے فرمایا وذکر اسم ربہ, اپنے رب کے نام کا ذکر کیا, اپنے رب کا نام لیا, یا اپنے رب کے نام کو ذکر کیا. اب ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اللہ کر رہا ہے, سبحان اللہ کہتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, قدم قدم پر اللہ کا نام لیتا ہے کہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا. اور پھر تیسری بات میں فصلی, نماز پڑھی. اس سے پتہ چلا کہ تین چیزیں ہیں, ایک تو اپنے قلب کا تزکیہ, دوسرا اللہ کا ذکر, اور تیسری نماز کی پابندی. ان تین کاموں کو انسان اگر کوئی کر لے تو دو کام تو آسان ہیں, ذکر کرنا بھی آسان, نماز پڑھنا بھی آسان ہے, اور عام طور پر مسلمان یہ کام کرتے بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلا جو کام ہے گناہ سے بچنا, یہ تھوڑا مشکل کام. تو اس گناہ سے بچنے کا کام کرنا ہوتا ہے استقامت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مدد اور توفیق کے ذریعے. اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے آدمی, مدد طلب کرے کہ اللہ میں چاہتا ہوں لیکن مجھ سے نہیں ہو پاتا, آپ میری مدد فرمائیے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ کام بھی آسان فرما دیں گے. بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور کسی نے کہا کہ مشکل نیس کی آسان اشوت, کوئی مشکل ایسی نہیں کہ جو آسان نہیں ہوتی, بشرطے کہ آدمی اس مشکل کو حل کرنا چاہے. اب اگر ہم مشکل کو حل ہی نہیں کرنا چاہتے تو بھائی پھر دیکھو, پیدا ہوتا ہے آدمی, کھاتا پیتا مر جاتا ہے, یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں. کتنے جانور ہیں پیدا ہوتے ہیں ہم سے بہتر کھاتے ہیں بعض اوقات. کسی نے کہا کہ ہم تو پھر بھی مرچ مسالے ڈال کے اس کا اصل ذائقہ ختم کر دیتے ہیں, وہ تو ذائقہ بھی اصل ہوتا ہے ان کے پاس, اور پھر اس کے بعد طاقت بھی ہوتی ہے, سبھی کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل و اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, نظروں کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے, اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری حالتوں پر رحم فرمائیے, ہم پر کرم فرمائیے, ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, ایسے کاموں سے محفوظ فرما دیجیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. بیماروں کو شفا کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں دور فرما. اے اللہ ہماری خواہشات کو بھی آپ جانتے ہیں, حاجتوں سے بھی آپ واقف ہیں, ضرورتیں بھی آپ کے سامنے ہیں. اے اللہ کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے, اپنے فضل خاص سے ہماری جائز حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا فرما دیں اور مشکلات کو حل فرما دیجیے. اے اللہ دین پر چلنے میں جتنی رکاوٹیں ہیں, اے اللہ اپنے فضل سے ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے, اور عافیت کے ساتھ پورے دین پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما, مرتے دم تک دین پر استقامت عطا فرما. اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے تو جسم کی سلامتی کے ساتھ, ایمان کی سلامتی کے ساتھ, اعضا کی سلامتی کے ساتھ اے اللہ ہمیں اپنے پاس بلا. ہر قسم کی ٹوٹ پھوٹ سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے جسمانی نقص سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری آنکھوں کی، ہمارے کانوں کی، ہمارے دل و دماغ کی، اے اللہ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخون تک، اے اللہ تمام اعضا کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچا کر اے اللہ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ اور ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ موجودہ زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے جس میں فتنے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں، ایک ختم نہیں ہوتا کہ 100 مزید سامنے آ جاتے ہیں، اے اللہ آپ ہی حفاظت فرما سکتے ہیں، اے اللہ ان تمام فتنوں سے جو اس وقت موجود ہیں ہماری حفاظت فرمائیے، اور آئندہ آنے والے تمام فتنوں سے اللہ ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں اور آپ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو نوجوان جو بچے اے اللہ دین پر چلنا چاہتے ہیں چل رہے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے ان کو اور استقامت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کو نظر بد سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ نظر بد سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہم بھی محتاج ہیں اس بات کے، اے اللہ آپ ہماری دستگیری فرمائیے، ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے نفس کے قید اور مکر سے، شرارتوں سے اور شیطان کے شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری خواتین کو بھی دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ اس راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دے، رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سے جس جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ جانتے ہیں ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، اے اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔